وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ بھارت کے یوم آزادی دن اور کشمیر کی صورتحال سے شروع کریں گے, جہاں اطلاعات کے مطابق شورش نے علاقائی رنگ اختیار کیا ہے. آگے چل کر ہم پنجاب اسمبلی میں حلف برداری اور نواز شریف کی اڈیالہ جیل سے صحافیوں سے بات چیت, اور آخر میں افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے, جہاں سے پاکستانی زخمیوں کو پشاور اور بلوچستان کے ہسپتالوں میں لایا جا رہا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع افغانستان ہوگا, لیکن یہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوگا. اس وقت ہم افغانستان چلیں گے اور پاکستان سے بھی ہمارے ساتھ نامور تجزیہ کار ہوں گے. لیکن ابتدا میں ہم بات کریں گے کشمیر کی صورتحال پر. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کشمیر کی صورتحال کو ہم بھارت کی یوم آزادی کے تناظر میں دیکھیں گے. ہمیں جوائن کریں گے نئی دہلی سے پشپندر کمار, جبکہ سری نگر سے ہوں گی کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم. آئیے سب سے تازہ صورتحال کی طرف جاتے ہیں, اور یوسف جمیل نے یہ رپورٹ بھیجی ہے سری نگر سے.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو ملک کے 72ویں یوم آزادی کے موقع پر دلی کے تاریخی لال قلعے سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں درپیش مسائل کا حل ریاست کے عوام کو گلے لگا کر تلاش کرنا چاہتے ہیں.
بھائیو بہنوں, جموں اور کشمیر اٹل بہاری واجپئی جی نے ہمیں راستہ دکھا ہے, اور وہی راستہ صحیح ہے. اسی راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں. ہم گولی اور گالی کے راستے پر نہیں, گلے لگا کر کے میرے کشمیر کے دیش بھکتی سے جینے والے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں.
بھارتی وزیراعظم کے اس بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کشمیر کی سرکردہ سیاسی رہنما اور احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین پروفیسر عبدالغنی بٹ نے کہا,
میرے خیال میں ہندوستان اور پاکستان کے لیے کوئی راستہ ہی مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ جس پر چل کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, بجز اس کے کہ وہ مذاکراتی عمل کا آغاز کریں اور جو مسائل اس راہ میں حائل ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے نہایت ہی سنجیدہ کوشش کا آغاز کریں, اور جنوبی ایشیائی خطے کے مستقبل کے مفاد میں, خوشحالی کے مفاد میں مسئلہ کشمیر کا آبرو مندانہ اور قابل قبول حال نکالنے کی کوشش کریں.
بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر اس کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کو ایک عام ہڑتال کے نتیجے میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. ہڑتال کے لیے اپیل احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی. اتحاد نے لوگوں سے بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے کہا تھا, جس کی تائید کئی دوسری ہم خیال تنظیموں نے کی. چنانچہ مسلم اکثریتی وادی کشمیر اور ریاست کے جموں خطے کے بعض علاقوں میں بازار بند ہیں اور سڑکوں پر سے تمام قسم کی گاڑیاں غائب ہیں. انتظامیہ نے عوامی مظاہروں اور عسکریت پسندوں کی طرف سے ممکنہ حملوں کے خدشے کے پیش نظر پوری ریاست میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے ہیں. سرکردہ آزادی پسند لیڈروں اور کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے, یا پولیس نے انہیں امتناعی حراست میں لے لیا. علاقے میں حفظ ماتقدم کے طور پر ریل سروسز معطل ہیں, اور بدھ کی صبح موبائل فون سروسز کو کئی گھنٹے تک بند رکھا گیا. وہ مقامات جہاں پر یوم آزادی کی سرکاری تقریبات ہو رہی ہیں فوجی چھاونیوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. گرمائی صدر مقام سری نگر میں یوم آزادی کے موقع پر منعقد ہونے والی سب سے بڑی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاست کے گورنر نریندر ناتھ ووہرا نے کہا کہ صرف مکالمے اور مباحثے کے ذریعے کشمیر کے مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
اور ہم بھارت سے ابتدا کرتے ہیں, جہاں سے ہمیں سینئر صحافی پشپندر کمار نے جوائن کیا ہے. پشپندر کمار, 15 اگست ہے اور آپ لوگوں کو یوم آزادی کا دن مبارک ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیونکہ ہمارے لسنرز پاکستان میں ہیں زیادہ تر, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر آپ لوگ کیا موقف رکھتے ہیں, اور دیگر یہ کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو کشمیر میں شورش ہے وہ وہاں کی علاقائی سطح پہ ہو رہی ہے, یا ابھی تک بھارت یہ کہتا ہے کہ اس میں پاکستان در اندازی کر رہا ہے.
کیا اور 14 تاریخ کے پاکستان کے یوم آزادی کے لیے میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کو لے کر کے بھارت کا جو اس وقت پالیسی ہے, خاص طور سے نریندر مودی کے دور میں جو تھی پالیسی, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. یہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پی ڈی پی جو ہے, جس کی سربراہ میڈم مفتی ہیں, ان کا اپنا ایک موقف ہے اور وہ سیلف رول کی بات بھی کرتی ہیں اور تمام سارے ڈائیلاگ کی بات بھی کرتی ہیں. بھارتی جنتا پارٹی ان کے ساتھ حکومت بھی بنائی اور وہ 3 سال کے بعد نہیں چلی. اور اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ وہ حریت ایک فیکٹر ہے, اور حریت کے بارے میں کئی ساری چیزیں بھی آئیں کہ صاحب وہ پاکستان کے تھرو ساری چیزیں کرتے ہیں اور پاکستان کے اشارے پہ کرتے ہیں. یہ اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اس میں اب کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن آج جب پرائم منسٹر نریندر مودی جو تھے, جو خطاب کر رہے تھے قوم سے جس وقت لال قلعے سے اوپر, بھی انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ہم کو گلے لگا کر کے بات کرنی ہے, گولی کی کوئی بات نہیں کرنی ہے. اور اٹل بہاری واجپئی جو بھارت کے سابق وزیر اعظم ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ کشمیریت, انسانیت اور جمہوریت اسی کے دائرے میں بات ہونی ہے. لیکن اس بار کا جو آزادی والا معاملہ ہے, خاص طور سے ہندوستان کی آزادی کا جو معاملہ ہے, اس وقت ایک ایسا لوکل بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے کشمیر زیادہ گرم ہے. اور وہ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک ہندوستان کے آئین کے اندر 1954 میں ایک پریسیڈنشل آرڈر تھا جس کو بہت ہی فراڈ طریقے سے اس کو ایک وہاں کا آرٹیکل بنا دیا گیا. اس سے جو ہے جموں کشمیر کی حکومت کو یہ طاقت دی جاتی ہے کہ جموں کشمیر کی حکومت یہ طے کر سکتی ہے کہ کس کو وہاں پہ شہریت دی جائے, کس کو نہ دی جائے. وہ سٹیزن شپ کا معاملہ ہے. کوئی 7.5 لاکھ ہندو ہیں جو ہندوستان پاکستان کے بننے کے بعد سے کشمیر, جو آپ کا آزاد کشمیر جسے آپ لوگ کہتے ہیں, وہاں سے وہ لوگ یہاں آئے تھے اور اس کو جو ہے ابھی تک سٹیزن شپ نہیں دی گئی ہے. تو اس کے اوپر بھارت کی جو عدلیہ ہے اس میں 3 ججوں کی بینچ جو ہے وہ سنوائی کر رہی ہے. اس کو لے کر کے چاہے وہ عمر عبداللہ کی پارٹی ہو, چاہے محبوب مفتی کی پارٹی ہو, چاہے حریت ہو یا اور دیگر جو سوشل جماعتیں ہیں, وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں. اور اس پرٹیکولر جو الیگل رائٹ ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, اس کو ہٹانے نہ ہٹانے کے اوپر جو ہے عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس کے بارے میں بڑی اشتعال انگیز تقریریں ہو رہی ہیں. تو اس یوم آزادی کے موقع پہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں تمام ساری دیگر لوگ ایک جگہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور 6 اگست میں اس کی سنوائی تھی اور کورٹ نے اس کو آپ بڑھا دیا ہے, وہ 27 تاریخ کو پھر جب اس میں آنے والا ہے سنوائی کے لیے, تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے, اس کو اسٹرائک ڈاؤن کورٹ کر دے گا. تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ اس انڈیپینڈنس ڈے کے بعد جو ہے حالات ہیں وہاں تھوڑا زیادہ ہاسٹائل ہیں.
ہم کشمیر یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر حمیدہ, آپ بتائیے, اس وقت بھارت کو 71 سال ہو گئے آزاد ہوئے ہوئے, اور بڑے اچھے مثبت بیانات آ رہے ہیں کشمیر کی طرف, لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ کشمیر کی مہم جو ہے وہ اب زیادہ علاقائی بنیاد پر استوار ہوئی ہے. اس کے تناظر میں جو بھارت سے جملے آ رہے ہیں, جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟
شکریہ. پہلے اس بات کا جواب دوں کہ جو آپ کے پہلے جو سپیکر تھے, جنہوں نے ایک سراسر پہلے غلط بات کہی. غلط یہ بات کہی کہ جو ایکسیشن, جس کو ہم نہیں مانتے, لیکن اگر ہم اس کو صحیح مانیں, اس میں صرف 3 چیزوں کا الحاق تھا ہندوستان کے ساتھ. اس کے بعد جو ہماری ریزیڈیول سوورنٹی تھی وہ ہمارے پاس تھی. اس کے بعد انہوں نے 1952 میں پھر کوشش کی کشمیر کو انٹیگریٹ کرنے کی ہندوستان کے ساتھ, اور سٹیزن شپ ایکسٹینڈ کیا ٹو کشمیر. لیکن اس وقت یہاں شیخ عبداللہ تھا, انہوں نے کہا جو ہمارے اسٹیٹ سبجیکٹ لاز ہیں جو مہاراجا ہری سنگھ نے بنائے تھے 1927 میں, جس کے روح سے جب پنڈتوں نے یہاں ایجیٹیشن چلائی تھی کہ یہاں غیر ملکیوں کو زمین نہ خریدنے دی جائے, نہ پوزیس کرنے دی جائے, نہ جابس ملنے چاہے, یہ کشمیریوں کے لیے ہی مخصوص رہنے چاہیے, تو وہ اسٹیٹ سبجیکٹ لا آپریٹو تھے 1927 سے. تو جب دلی اگریمنٹ کے ذریعے انہوں نے جعلسازی کی تھی کہ انڈین سٹیزن شپ ایکسٹینڈ کیا تھا کشمیر کو, جو کہ پارٹ آف ریزیڈول سوورنٹی تھی, ہم کو ان کے ساتھ نہیں تھا, لیکن یہ ان کی ایک کوورٹ کوشش تھی کشمیر کو انٹیگریٹ کرنے کی. اس وقت شیخ عبداللہ نے ان سے کہا کہ ہم کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی چاہیے کہ اس لا کو ہمیں.
ڈاکٹر حمیدہ کی لائن شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ہم پشپندر کمار سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پشپندر کمار, آپ نے ڈاکٹر حمیدہ کو سنا. بنیادی طور پہ کشمیری کہتے ہیں कि भारत कोशिश कर रहा है कि कश्मीरी अपने ही इलाके में अक्लियत बन जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है जब बाहर से लोग आएंगे, भारतीय शहरी आएंगे, ज़मीनें ख़रीदेंगे, तो जो मकामी लोग हैं वो अक्लियत बन जाएंगे। आप क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, इसमें देखिए मैंने कहा कि दो चीज़ें होती हैं, एक मेरी अपनी राय क्या है और एक जमीन पे क्या है। मैंने आर्टिकल जिसकी बात कही है वो इस वक्त पिछली 17 डेट हो चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेरे गौर है, तो वो गलत है सही है, मैं तो उस पर नहीं जा रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये भी देखें आप कि हिंदुस्तान के आइन में आर्टिकल 19 के तहत हिंदुस्तान का कोई भी शहरी पूरे हिंदुस्तान में कहीं बस सकता है, रोजगार कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है, रह सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब कश्मीर के मामले में जो स्पेशल जो 370 दिया गया उसके ये था कि कश्मीर का अपना एक अलग आइन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अब इतना लंबा समय वक्त हो गया है, पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम में जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है से लेकर सब जगह हिंदुस्तान में कश्मीरी मौजूद हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो बनारस हो, सब जगह कश्मीरी रह रहे हैं, वहां जाके रह सकते हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर इस तरीके का कि आप अपने ही कश्मीरियों को नौकरी, वो नहीं शहरी, सिर्फ वही हिंदुस्तान का रेस्ट ऑफ द इंडिया का आदमी कश्मीर के अंदर जाकर के बसने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कश्मीरी उस डिवीजन के वक्त पाकिस्तान वाले कश्मीर से यहाँ आए थे, आप उनको शहरियत नहीं दे रहे हैं, तो उनके देने से कहाँ किसी का चीज खत्म हो जाता है। और फिर 1927 की बात आप कर रहे हैं, 1927 में तो हिंदुस्तान गुलाम था, तो उस वक्त की तो तमाम राजे महाराजाओं को क्या लेना देना था, वो तो पूरे देश में रियासतें थी, वो हैदराबाद की भी रियासत थी, वो जूनागढ़ की भी थी, वो राजस्थान की भी, तो वो चीजें तो लागू नहीं हो सकती ना। तो 1927 की आइन हिंदुस्तान का बना 1950 में और 1954 में ये आपने आर्टिकल लगाया, तो ये 1927 का जो आर्गूमेंट है वो समझ ही में नहीं आता कि उस वक्त तो हिंदुस्तान ही गुलाम था, तो कश्मीर कोई अलग चीज थोड़ी थी, कश्मीर भी उसमें गुलाम था। ऐसा तो नहीं था कि कश्मीर के अंदर गुलामियत नहीं थी, अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी और बाकी जगह थी, खैर वो उनका अपना व्यू है। लेकिन ये हुकूमत लगातार ये कोशिश कर रही है कि तमाम सारे वो लोग जो हथियार उठाए हुए हैं उनको हथियार डाल देना चाहिए। इंपॉर्टेंट यह है कि बातचीत की टेबल पे जब आने की हुर्रियत से बात की जाती है तो वो तो बातचीत की टेबल पे भी नहीं आती है। अब वो सरकार का कहना यह है कि अगर भाई वो अपने आप को एक इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं तो या तो वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें या बातचीत करें। अब वो बातचीत भी नहीं करना चाहते, कोई ना कोई रीजन निकालते हैं। खुद वहां की महबूबा मुफ्ती ने लगातार उनसे कोशिश की कि भाई बातचीत करने के लिए आई है, बाकायदा सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंटरलोकर को वहां भेजा हुआ है पिछले 6 महीने से, वो तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आप भी आइए, वो उनसे मिलने को तैयार नहीं है। आप अपनी बात तो कहिए कि भाई हम यहां से बात शुरू करना चाहते हैं हुकूमत से। तो आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है एक सूबे के कुछ लोगों ने जिनकी नाराजगी हो सकती है जिसको आप कह रहे हैं उससे बात करने के लिए तमाम प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर लगातार वहां जा रहा है। अब अगर उन्होंने ये अडामेंट रुख अपना रखा है कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, तो भाई आप चाहते क्या है आप बात नहीं करेंगे? उसका नतीजा ये हो रहा है कि पहले ये आजादी की बात चल रही थी, अब आजादी से वहां निजामे मुस्तफा की बात चलने लगी और अब वहां दहशतगर्दी इस लेवल पे हो गई कि लोकल जो है लोग टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, लोकल जो वहां की पुलिस में मुसलमान है उनको वो लोग मार रहे हैं। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि कहते हैं कि कुछ लोग उसको ऐसे ही बनाए रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कोई लगा रहा इल्जाम कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, नहीं है, लेकिन हालात को सुधारने के लिए कहीं से तो शुरुआत होगी। अब अगर सेकुलर सरकार दिल्ली में कांग्रेस की होती है तब भी वही सिचुएशन है, और अगर ये मान लें कि मोदी बहुत जो है माचो किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो मोदी भी बराबर ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं कि भाई मोदी वहां जाकर के कह रहे हो कि नहीं साहब सबको मार देना चाहिए। तो अब इसमें से कोई रास्ता तो उनको निकालना है ना। हुकूमत हिंद तो जो बहुत सारी जेस्चर दे सकती है वही दे रही है, लिहाजा आज के दिन जो भी कुछ हो रहा है उसमें कश्मीरियों को भी सोचना चाहिए कि अगर हम हिंदुस्तान में आसाम से लेके कलकत्ता और मुंबई में बस के नौकरी कर सकते हैं और वहां कोई रिटेलिएशन नहीं इस बात का होता, वहां कोई तासुर इस बात कर नहीं पाया जाता कि कश्मीरियों को इस वजह से मारा जा रहा है कि वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं, लेकिन आप कश्मीर में खुले रूप में क्या कर रहे हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जो भी प्रो इंडिया होता है चाहे वो मुसलमान हो उसको भी आप मार देते हैं।
आप दोनों मेहमान चंद मिनट और रहें हमारे साथ। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, हम भारत के यौम आज़ादी दिन पे बात कर रहे हैं और कश्मीर की सूरत हाल पर। इस वक्त हमारे साथ भारत से सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजयकार पुष्पेंद्र कुमार हैं, जबकि श्रीनगर से कश्मीर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर हमीदा नईम हैं। हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है, उनको भी सुनते हैं, लेकिन इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश है। यह प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा, तजावीज और सवालात के लिए हमसे राब्ता कीजिए facebook.com/sejradio या फिर facebook.com/radionewsnetwork।
جی ایک کالر ذرا مختصر بات کیجیے، ہمارے پاس بہت بڑا ایجنڈا ہے. جی ظہور احمد ابٹ آباد سے.
جی میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی جی میں ظہور احمد ضلع ابٹ آباد ضلع چمکا سے بات کر رہا ہوں. میں دونوں یہ ساتھی جو ہیں ان کی باتیں سن رہا ہوں قانون کے متعلق. مجھے نہیں پتا کیسا قانون بنا رہے ہیں کیسا نہیں بنا رہے. صرف میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان مسئلہ کشمیر حل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہندوستان تو نہیں کرنا چاہتا، پاکستان میں بھی ایک مضبوط ادارہ ہے وہ بھی اتنے ملوث ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہو، کیونکہ اس کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، کرپشن جڑی ہوئی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے.
اچھا تھینک یو. ہماری کال لائنز آج ڈسٹربڈ ہیں، کچھ کالز آ رہی ہیں. کامیاب بنگش نے کال کیا تھا کوہاٹ سے، لائن ڈراپ ہو گئی. اور بھی ابھی پروڈیوسر نے بتایا ہے اور کال ہیں، ذرا مختصر بات کیجیے. جی کالر کیا نام ہے، کہاں؟ جی نام بتائیے.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کوہاٹ سے کامیاب بنگش بول رہا ہوں. کشمیر پر جب بھی بات کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، باہر کیف کرنے کو دل چاہتا ہے. اس لیے کہ اس پر ہزاروں باتیں ہو چکی ہیں اور اکثر مذاکرات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ کشمیر میں ایک مسلمان قوم آباد ہے جس کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی دوسری قوم میں ہوتی، یہودی عیسائی، تو شاید یہ مسئلہ ہو جاتا. موقع دینے کا شکریہ.
شکریہ. کیونکہ ہمیں بہت مختصر باتیں کرنی ہیں، ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے. ڈاکٹر حمیدہ نعیم، جانے سے پہلے آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟
جی بالکل، وہ میں نے کہا تھا کہ یہ نیریٹو وائلنس ہے. ایک تو ان کی فزیکل وائلنس ہے، ٹیررزم سٹیٹ کا یہاں چل رہا ہے، دوسرا ہے نیریٹو وائلنس، یعنی حقائق کا محض کر کے اس کو پیش کرنا. یہ ہندوستان کا ایک کمٹمنٹ ہے تھرو آرٹیکل 370 کہ یہاں کے جو ہمارے لاز ہیں اسٹیٹ سب جگہ ان کو ٹچ نہیں کرے گا کوئی، تو وہ رہے گا. آج ہندوستان کشمیر کا حل اسی میں چاہتا ہے کہ ہم یہ جو پروٹیکٹیو آرٹیکل ہے اس کو ہٹائے، پھر یہاں کھلی چھوٹ ہوگی، ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی، تو مسلمان جو یہ ہے بجائے خود مطلب خود بخود یہ مائنورٹی میں آئے گا. یہ ان کا اب سولوشن ہے اس تحریک کا، اس خونی تحریک کا جو پچھلے 30 سال سے یہاں چل رہی ہے. رہی بات ان کے مطلب مسئلہ حل کرنے کی، ان کا صرف ایک مسئلہ ہے کشمیر کو ختم کر رہے، جینوسائڈل پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. آج بھی جب مودی صاحب نے یہ کہا یہ گلے ملنا، ہم سے پہلے بھی ہم نے سنا ہے یہ گلے لگنا صرف ہے گولی، وہاں گولی ہے اس گلے میں، وہ صرف گولی لگتی ہے کشمیریوں کو. آج تک ہم نے اس سے اور کچھ نہیں سنا ہے. یہ پبلک کنسمپشن کے لیے، دنیا کے لیے ہے، لیکن یہ اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں ان کو کچھ کرنا نہیں ہے. لیکن آرٹیکل 35A ہٹا کے وہ یہاں کی پوری ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کا مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ ان کا بیسیکلی سولوشن ہے.
جی ہاں
باقی جو انہوں نے سارے آنا ہے، یہ مطلب جرنلسٹ ہوتے ہوئے بھی یہ ایک فالسیفائیڈ ورژن دے رہا ہے کشمیر معاملے کا. چاہے وہ معاملہ ہو یا چاہے ہندوستانی جو رویہ ہے، وہ سارا سراسر غلط ہے جو انہوں نے آپ کو بتایا.
ڈاکٹر حمیدہ، آپ دونوں مہمانوں کی بات ہم نے تفصیل سے سن لی. ظاہر ہے کشمیر کا معاملہ بڑا پرانا ہے، لیکن بھارت کی یوم آزادی کے دن پر ہم نے کہا کہ یہ جو دکھتی ہوئی رگ ہے اس پر بھی ہم بات کریں. لیکن اس وقت ہم آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی سری نگر سے کشمیر یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم، جبکہ بھارت سے تھے سینئر صحافی پشپندر کمار. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے پاکستان کی اندرونی صورتحال، جہاں آج بھی پنجاب اسمبلی نے حلف اٹھایا اور جہاں پی ایم ایل نون کے پارٹی کے لوگ سیاہ پٹیاں پہن کر آئے تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی غیر قانونی ہے. لیکن ہمارے پاس یہاں بھی ایک رپورٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں اور افغانستان میں امریکہ کی خطے کے لیے نمائندہ ایلس ویلز نے یہاں امریکی ایمبسی میں پاکستان کی یوم آزادی پر پاکستان کو مبارکباد دی. ہم اس پر ایک رپورٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسفر امام.
پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر واشنگٹن کے پاکستانی سفارتخانے میں معروف فنکار راحت فتح علی خان کے ساتھ خصوصی قوالی شام منائی گئی. اس موقع پر خطاب میں تقریب کے مہمان خصوصی امریکی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی 70 سالہ تاریخ ہے. امریکہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا، اور اب دونوں ممالک کے مفاد میں ہے کہ جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے مل کر کام کرے. ایلس ویلز کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے مشترکہ مفاد میں ہے کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے، معاشی استحکام اور عوام سے عوام کے درمیان رابطوں کو مربوط بنانے کے لیے مل کر کام کریں، اور یہ بھی ہمارے مفاد میں ہے کہ نہ صرف ایک مستحکم اور خوشحال جنوبی ایشیا کے قیام کے لیے مل کر کام کیا جائے، بلکہ افغانستان میں جاری 17 سالہ جنگ کے مذاکرات اور مصالحت کے ذریعے خاتمے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے. تقریب سے خطاب میں ایلس ویلز نے پاکستانی کمیونٹی کو یوم آزادی کے مبارکباد پیش کرتے ہوئے سفیر علی جہانگیر کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ انہوں نے مختصر سی مدت میں واشنگٹن میں اہم مقام حاصل کیا ہے، اور یہ امید بھی ظاہر کی کہ پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں قائم ہونے والی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا. اس موقع پر خطاب میں پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد دنیا بھر سے قائد اعظم کو پیغامات موصول ہوئے تھے، تاہم قائد اعظم نے ملک کے پہلے آئین ساز اسمبلی سے خطاب میں پڑھنے کے لیے امریکی پیغام کا انتخاب کیا تھا. وہ کہتے ہیں
On the 11th of August in 1947 when قائد اعظم محمد علی جناح made his first address to the Constituent Assembly of Pakistan, he had received, as many of you know, many warm messages from around the world on Pakistan's independence.
وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو قیام پاکستان کے بعد غیر ممالک سے بہت سے پیغامات ملے تھے، تاہم قائد نے ملک کی پہلی آئین ساز اسمبلی سے اپنے خطاب میں ان پیغامات میں سے اس پیغام کو منتخب کیا جو امریکہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ کا تھا، اور جہاں تک مجھے علم ہے ان کا نام سیکرٹری مارشل تھا. تو اس سے علم ہوتا ہے کہ ہماری دوستی کتنی گہری اور پرانی ہے، اور یہ قائد کے لیے بھی کتنی اہم تھی کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کا پیغام پڑھنے کے لیے منتخب کیا. اس لیے یہ دوستی بہت اہم ہے. اس موقع پہ معروف فنکار راحت فتح علی کو سفارت خانے کا خصوصی ایوارڈ بھی دیا گیا. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
جی تو انتخابات ہو گئے ہیں اور ایک نئی اسمبلی کا قیام بھی ہو گیا ہے. ہم اسی کے بارے میں اب بات کرتے ہیں، اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے عامر ہاشم خاکوانی نے. یہ سینئر صحافی ہیں. عامر ہاشم، آپ بتائیے، اس وقت پاکستان میں کئی سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس نے کسی حد تک دھاندلی کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں حلف برداری بھی ہو گئی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج بھی جب نون لیگ والوں نے سیاہ پٹیاں پہنی تھیں اور ملک بھر میں کسی حد تک شور و غل ہے کہ جو انتخابات تھے منصفانہ نہیں تھے، اب یہ پی ٹی آئی کی حکومت کتنی مستحکم آپ کو نظر آتی ہے؟
دیکھیے، میرا خیال ہے اب یہ بات ظاہر پوزیشن میں خاص طور پہ پی ایم ایل این کا یہ چونکہ سٹانس ہے اور اس الیکشن میں ہارنے کو وہ دھاندلی اس کو قرار دے رہے ہیں، ان کا یہ موقف ہے، وہ تو اپنا رکھیں گے کچھ عرصے لگتا ہے مجھے. لیکن میرا خیال ہے اب یہ دھاندلی علی کہانی جو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کہانی ختم ہو گئی ہے اور معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اس طرح نہیں، اس کے ساتھ قربت اختیار کر رہے اور وہ اس سسٹم کو چیزوں کو آگے چلانے بھی آ رہے ہیں، اور جیسے جو جو ظاہر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور ہوں گی، پنجاب میں چیف منسٹر بھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بعد چیف منسٹر بن جائے گا اور باقی آگے ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی، تو اس وقت سب چیزیں میں خیال اگلے ایشوز زیادہ اہم آ جائیں گے
خاص طور پہ جب عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں پھر ان کی پہلی تقریر کی زیادہ اہمیت ہوگی, سگنیفیکنٹ ہوگی, تو وہ سارے میڈیا میں بھی زیر بحث چیزیں اور ساری اور ہوں گی. میرا خیال ہم آگے بڑھائے ہیں, ایک قدم آگے بڑھائے ہیں. تو یہ چیزیں تو اب وہ دھاندلی کی کم چیزیں تو اب نہیں ریلیونٹ رہتی, نہ یہ بحث ریلیونٹ ہے, اور وہ میرا خیال ہے اب آگے معاملہ بڑھ رہا ہے. حکومت کی اسٹیبلٹی کے جہاں تک آپ نے کہا, پی ٹی آئی کی حکومت کی, میرا خیال ہے حکومت مستحکم ہوگی, اور کیونکہ پی ایم ایل این پہ دباؤ بڑھے گا, ٹوٹ پھوٹ ان میں زیادہ ہوگی, فار بلاک بننے کے امکانات ہیں, یا فار بلاک باقاعدہ نہ بھی بنے انفارملی, خاص طور پہ پنجاب کی سیاست میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ فنڈس چاہیے ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈس پر چاہیے ہوتے ہیں, تو حکومت کے ساتھ لوگ بنا کے رکھتے ہیں, اتنا زیادہ بگاڑتے نہیں ہیں, پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جاتے انڈیویجل لوگ. تو یہ چیزیں ان پہ دباؤ بڑھے گا میرا خیال ہے پی ایم ایل این پر.
دلچسپ. اس وقت ہم پنجاب میں رپورٹر اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد اسد کی طرف جاتے ہیں. اسد صاحب, آپ بتائیے آپ کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ آج بھی میاں نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں انٹرویو کیا گیا, بعض صحافیوں نے ان سے بات چیت کی اور انہوں سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے قید و بند میں, تو اس میں تو انہوں نے بڑی بہادری سے جواب دیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے عرصے میں نون لیگ کے ساتھ کیا ہوگا؟
ہاں دیکھیں, اس سے پہلے بھی جب آپ ہی کے ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اگر تو نواز شریف واقعی ڈٹ گئے تو ان کی سیاسی حیثیت کو کوئی پھر چیلنج نہیں کر سکے گا, اور یہی چیز آستے آستے اب آ رہی ہے کہ نواز شریف ڈٹ چکے ہیں اور وہ جیل میں ہے, ان کو جیل کے اندر قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے, ان کو جس حد تک بھی تکلیف دی جا سکتی ہے وہ دی جا رہی ہے, لیکن وہ ابھی تک اپنے موقف پر قائم ہیں. اور قوموں کی زندگی تو شاید بہت ساری قومیں ہوں, لیکن کم از کم پاکستان کی زندگی میں یہ ایک اچھوتا واقعہ ہے کہ نواز شریف جیسا شخص بھی جو ہے وہ قید و بند کی سوختیں برداشت کر رہا ہے اور اپنے موقع پر ڈٹا ہوا. تو پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں اور میری عمر بھی تقریباً 65 تو ہو ہی چکی ہے, تو جو کچھ ہم نے پاکستان میں دیکھا اس کے لحاظ سے تو ابھی مزید 10 یا 15 سال ہمیں مزید چاہیے, اور وہ بھی ہم آزاد تب ہوں گے کہ جب کوئی میاں نواز شریف جیسا کوئی اور بھی لیڈر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو جواب دینے کی جرات رکھے گا. تو جہاں تک میرے دوست نے انتخابات کا کہا ہے کہ بات ٹھنڈی پڑ گئی ہے, ہاں وقتی طور پر ضرور شاید ٹھنڈی پڑ گئی ہو, لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوگی, اور عمران خان کی حکومت کو نا تجربہ کاری کا لوگوں کا ساتھ ہے اور کرپٹ لوگوں کو ہٹا رہے ہیں, تو اسے تو مجھے نہیں لگتا کہ 6 مہینے یا سال تک یہ صحیح طریقے سے کام کر سکیں. لیکن بہرحال پھر بھی اس ساری چیز کا منحصر پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, وہ اس کے اوپر جو اس وقت پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ بھی صاحب سب کو نظر آ رہا ہے, اور اب زرداری کے اوپر ہے کہ وہ یہ پریشر برداشت کرتا ہے یا انڈر ٹیبل کوئی معاہدہ کر لیتا ہے.
خاقوانی صاحب, آپ بتائیے, ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے اس کی معیشت ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 مہینے بھی نہیں چلے گی حکومت اگر باہر سے قرضے ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے وہ نہیں ملے. اس سلسلے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی سرکار پاکستان کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟
دیکھیں, دباؤ تو بالکل آپ نے صحیح کہا, اصل چیلنج اس وقت اکانومی کا ہے اور پریشرز ہیں, تو میرا خیال ہے اس وقت تو ان کے پاس آپشنز تو محدود ہیں, زیادہ نہیں ہیں. آئی ایم ایف سے بچنے کی یہ کوشش کریں گے, اور جس طرح ابھی ایک دو چیزیں آئی ہیں کہ چائنا کی طرف سے کچھ مدد کی ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے کچھ $4 بلین کی لون کی بات ہو رہی ہے, اگر وہ مل جاتے ہیں تو پھر فوری طور پہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے پاس یہ نہیں جائیں گے, لیکن پھر ان کے پاس میرا خیال ہے آئی ایم ایف کی طرف جانے کا ہی زیادہ امکانات ہیں, تو یہ اکانومی میں جو قرضے لیے بغیر تو اس وقت معاملہ آگے نہیں چل سکتا, لیکن اس وقت میرا خیال ہے مل جائیں گے, کیونکہ پاکستان کو جو کئی قوتیں ایسی ہیں جو پاکستان کو اکانومی کو سنبھالنا چاہ رہی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو تین دنوں میں مثلا تین ایک بار سعودی عرب کی طرف سے رابطہ آیا ہے ان کے حکمرانوں کی طرف سے عمران خان کو, جو ابھی وزیر اعظم ابھی نہیں بنے, تو وہ سعودی فیکٹر بھی لگتا ہے, اور اطلاعات یہی ہیں کہ وہ ان کی اکانومی کے حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے ہیلپ فل, مطلب بعض لوگوں نے یہ بھی اس میں ایک کوشش کی, ہمارے یہاں کو پتہ ہے سازشی تھیوریاں بہت بن جاتی ہیں کہ شاید یہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے, لیکن اطلاعات یہی ہے کہ وہ اکانومی کے حوالے سے کچھ معاملات اور کچھ چیزیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا گیا کہ ڈیفر پیمنٹ پہ آئل کی بھی بات یہ کی, آئل کا پتہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل کا بہت بڑا حصہ آئل امپورٹ پہ ہے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے اس وقت سعودی عرب ہے, چائنا ہے, یہ چیز ڈسکشن میں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنا دینے کی سپورٹ کرے. اصل میں عمران خان کا جیسا انہوں نے کہا ہمارے سینئر ساتھی نے کہ اگلے چھ مہینے بعد یا سال بعد, میں تو مجھے تو خود لگ رہا ہے کہ یہ چھ مہینے سال تو کم لگ رہا ہے, سال ڈیڑھ دو سال بعد شاید عمران خان خود بھی ری الیکشن پہ جائیں, کیونکہ وہ ان کے پاس میجارٹی بڑھانے کا یہ چانس بنے گا اگر ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے, لیکن وہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس دوران کیا ڈیلیور کرتے ہیں, کیونکہ نعرے انہوں نے بڑے بڑے لگائے ہیں تو لوگوں کی توقعات بھی بہت زیادہ ہیں, ہائی ہوپس ہیں. اگر وہ اچھی اپائنٹمنٹس کرتے ہیں, جو ویسے بہرحال لگ رہا ہے اس وقت کہ اپائنٹمنٹس معاملے میں کافی سیریسلی دیکھ رہے ہیں, اچھے لوگوں کو, اہم لوگوں کو اہم ذمہ داریاں دیتے ہیں اہم پوسٹوں پر, اور لوگوں کے عام آدمی کی مشکلات میں کمی پیدا ہوتی ہے, حکومت خود بھی ایک سادہ رکھتے ہیں وزیر اعظم کے طور پر, تو لگے کہ بھائی یہ دوسروں سے مختلف ہیں, تو وہ ایک جنرل پرسپشن عمران خان بڑی اچھی بنا لیتے ہیں, جس کو ہم کو ایڈوانٹیج الیکشن میں بھی ہوا. اگر وہ کچھ ڈلیور کرتے ہیں, کچھ مسائل حل ہوتے ہیں, تو پھر الیکشن میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, اور ان کے ڈلیور کرنے کی صورت میں ہی پی ایم ایل این مزید ویک ہو سکتی ہے, خاص طور سینٹرل پنجاب میں اس کا ووٹر پی ٹی آئی کی طرف آ سکتا ہے, بصورت دیگر اس کا سارا فائدہ پی ایم ایل این کو پہنچے گا, اور ساؤتھ پنجاب میں بھی اور نارتھ پنجاب میں جو انہوں نے بڑی میجارٹی لی ہے پی ٹی آئی نے, دفعہ
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہمیں کچھ کالز آئی ہیں, بہت مختصر باری باری ان کو لیتے ہیں. چکوال سے افضل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ, میرا ان جو تجزیہ نگار ابھی جو صاحب بات کر رہے ہیں ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ پہلے ایک صاحب دھاندلی کے بارے میں بتا رہے تھے نا کہ پنجاب یا پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں, تو میں یہ جو محترم کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی ہے, ان سے پوچھیں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے وہ پوری کی پوری اپنا جہاز میں بیٹھ کے خرید و فروخت کی ہے, کیا یہ جمہوریت میں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں سرحد میں کے پی کے میں ان کی اکثریت تھی عمران خان کی پارٹی کی, تو ان کو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ حکومت بنائیں, حالانکہ وہ بھی یہ بنا سکتے تھے. جب پنجاب میں واضح اکثریت ان کی ہے تو انہوں نے کیوں ان لوگوں کو ملایا اور ان کو کیوں نہیں دعوت دی؟ بے شک وہ نہ بناتے تو بعد میں یہ بنا لیتے, یہ ذرا پلیز یہ کلیریفائی کریں.
اچھا نقطہ اٹھایا محمد اسد. یہ ہم سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہارس ٹریڈنگ کی اور لوگوں کا کچھ انڈیپینڈنس آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملایا, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
یہ ہارس ٹریڈنگ تو میرے خیال میں چھوٹا لفظ ہے, شاید مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ اس سے بڑا لفظ کیا ہو سکتا ہے. ہارس ٹریڈنگ تو
شاید ایلیفنٹ ٹریڈنگ ہونا چاہیے.
عجیب سی بات ہے, ہارس ٹریڈنگ نام رکھ دیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو دیکھا جائے کہ عمران خان نے کیا تقریریں کی, لوگوں کو کیا کہہ کے اپنی طرف مائل کیا, یا الیکشن میں چھ بجے تک, میں مانتا ہوں چھ بجے تک کوئی دھاندلی نہیں ہوئی قطعی طور پر, ہر چیز بڑی سیف اور بڑی اچھی طرح چلتی رہی, لیکن دھاندلی کا آغاز تو جب ووٹوں کی گنتی شروع ہوتی ہے, تو پاکستان میں ہم بھی بہت دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو آپ کا ایجنٹ ہوتا ہے, ہر پارٹی کا ایجنٹ وہاں بیٹھا ہوتا ہے, اس کے سامنے ایک ووٹ کو گنا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ جو فارم 45 کا شور ہے وہ یہی ہے کہ فارم 45 پر باقاعدہ ان کے سگنیچر ہوتے ہیں اور اس کو ریزلٹ کو وہاں کمپائل کیا جاتا ہے. تو اس دفعہ دھاندلی تو ہوئی نہیں, میں تو نہیں مانتا کہ ووٹنگ کی کاسٹنگ میں کوئی دھاندلی کی گئی ہے, یہ تو دھاندلا ہے کہ بھائی جو مرضی ہے ووٹ, جس کو مرضی ڈالنا ہے ڈال دیں, کوئی بات نہیں ہے, فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہے. تو وہ فیصلہ لوگوں جن لوگوں نے کرنا ہے, وہ جب تک عمران خان کے ساتھ ہیں تو وہ حکومت کرے گا, جب عمران خان کے پاس سے وہ ہٹ جائیں گے तो किसी कोई और एक हॉर्स आ जाएगा, उसके ऊपर ट्रेड कर दिया जाएगा।
खैर, जैसे खाकवानी साहब ने कहा कि बहुत मुमकिन है कि इमरान खान ख़ुद भी इलेक्शंस कॉल करें ताकि जो हैं वो अपनी अक्सरियत बना सकें, और हम देखेंगे कि उनके दौर में क्या होता है। लेकिन इस मोड़ पे हम आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे सीनियर सहाफ़ी पंजाब में होते हैं मोहम्मद असद, जबकि सियासी तज्ज़ियाकार आमिर हाशिम खाकवानी भी इस सेगमेंट में शामिल थे। आप लोगों की शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।
थैंक यू।
इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। ये मौजू सबसे अहम इसलिए है क्योंकि इससे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो नए तनाज़ात हैं वो साबित होते हैं। इस वक्त जो हमारे पास ख़बरें हैं वो ये कि काबुल में एक ख़ुदकुश हमला हुआ है जिसमें कई सिक्योरिटी अहलकार हलाक हुए हैं। बगलान में और गज़नी में भी लड़ाई हुई है, और जो ताज़ा इत्तला हैं वो ये कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी लाशें लाई गई हैं और ज़ख्मी लाए गए हैं वो क्वेटा और पेशावर के हस्पतालों में लाए गए हैं। इस सिलसिले में हमें इस पूरे सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर अफरासियाब खटक। हम काबुल भी चलेंगे जहां से अफ़गानिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी मरियारे अब्बासी हमारे साथ होंगे, जबकि मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक चीफ ब्रिगेडियर हामिद सईद भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। हम सबसे पहले चाहते हैं कि आपको ताज़ा सूरत हाल सुनाएं, और ये रिपोर्ट आइए सुनते हैं, रजी रिजवी ने तैयार की है।
काबुल से आमदा इत्तलात के मुताबिक सूबाई अहदेदारों ने बताया है कि 40 अफगान सिक्योरिटी अरकान मारे गए हैं। ये हमला गुज़श्ता रात तालिबान की जानिब से किया गया जिसे खुदकुश हमला करार दिया गया। ताहम ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक एक खुदकुश हमले में वजारत पब्लिक हेल्थ के मुताबिक 25 अफराद हलाक और कम से कम उतने ही तादाद में लोग ज़ख्मी हो गए। कयास किया जा रहा है कि इस हमले में ISIS का हाथ है, इसलिए कि जिस मकाम को निशाना बनाया गया है वो काबुल के मगरिब में शिया आबादी वाला इलाका है। इससे पहले काबुल में एक पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया गया था कि यह हमला मौवूद नामी एक तालीमी मरकज के करीब किया गया। इसी दौरान अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बगलान में बुध के दिन एक फौजी चौकी पर तालिबान के हमले में दर्जनों अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तला मिली हैं। तालिबान ने एक बयान में कहा है कि उनके जंगियों ने ANA के 39 अहलकारों और मकामी पुलिस को बगलान के हमले में हलाक कर दिया। इससे पहले मंगल के दिन के एक हमले में शुमाली सूबे फारियाब के एक दूर अफ्तादा फौजी अड्डे को बागियों ने रौंद डाला जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 अरकान हलाक जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए और पकड़े गए। इससे पहले गजनी से कई दिनों तक शदीद लड़ाई की खबरें मिलती रही थीं जिनमें 20 हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। वाशिंगटन से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए विक्टर बीएटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मंगल के दिन तालिबान अफगान फौजियों से 5 की शदीद लड़ाई के बाद अब गजनी के मरकजी शहर से पीछे हट गए हैं। अफगान फोर्सेस को अमेरिका के फौजी मुशीरों और फजाई हमलों की मदद हासिल थी।
जी, तो हम सूरत हाल पर आते हैं, और अफ़गानिस्तान का खुफिया इदारा NDS के एक तर्जुमान रहमतुल्ला नबील ने जो बातें की हैं उसके मुताबिक जो तालिबान ज़ख्मी हुए हैं अफ़गानिस्तान की लड़ाई में उनको क्वेटा और पेशावर लाया गया है। उसके अलावा वो बताते हैं कि जिन जिन हस्पतालों का नाम उन्होंने लिया है, हयातआबाद कॉम्प्लेक्स, लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग वगैरह वगैरह, उसके अलावा बलूचिस्तान में भी बताते हैं कि संगीन हस्पताल हो, आलमा चौक हो, अकरम हस्पताल और जेलानी हस्पताल वगैरह। तो ये बड़ा ही संगीन मामला है, और हम इसके लिए सबसे पहले अफ़ग़ानिस्तान चलते हैं जहां से सीनियर सहाफ़ी मरियारे अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। مریاری عباسی، آپ بتائیے، این ڈی ایس نے جو دعویٰ کیا ہے کہ طالبان زخمیوں کو کوئٹہ اور پشاور کے ہسپتالوں میں لایا گیا ہے، اس کے پیچھے ان کے پاس کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں؟
نفیسہ جی، سلام عرض کرتا ہوں آپ کو، سب سارے مخاطبین کو اور ڈسکشن میں حصہ لینے والے سارے دوستوں کو. یہ الگ بات ہے کہ اب یہ خبریں پھر سے شروع ہوئی ہے، پر میں چاہتا ہوں کچھ پیچھے جاتے ہیں ہم. آپ کو یاد ہوگا جنرل شاہد عزیز جو غیر ریاستی عناصر کی قیادت کرتے ہوئے مارے گئے تھے. شاہد عزیز کون تھا؟ یہ آپ بھی جانتے اور سب، افواج پاکستان کے اعلیٰ ترین افسر جو ریٹائرمنٹ کے بعد پرویز مشرف کے دور میں چیئرمین نیب بھی رہے ہیں. ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ غیر ریاستی عناصر کی قیادت کرتے ہوئے افغانستان میں مارے گئے، اور ہمارے پاس پروف ہے. جیسے کہ ہمارے پکتیا پروونس کے جانی خیل کے ایریا میں کچھ ہی مہینے پہلے عصمت اللہ کے نام سے ایک پاکستانی پکڑا گیا جو افغانستان میں لڑ رہا تھا. اس کے باوجود ہم قندھار، ہلمند جو ہمارے ساؤتھ پروونسز ہیں، وہاں پہ کئی بار ہمارے این ڈی ایس نے، منسٹری آف ڈیفنس، منسٹری آف انٹیریئر افیئرز نے ثبوتوں کے ساتھ لوگوں کے لہجے کے ساتھ جو کہہ رہے تھے ہم پاکستان سے کیسے آئے اور کیسے یہاں پہ لڑ رہے تھے. اس کے ساتھ یہ بھی تازہ ترین موارد میں پاکستان کے سوشل میڈیا سے اور وہاں سے رپورٹس آ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک اور فوجی جو افسر تھا وہ پھر مارا گیا. یہ سلسلہ جو پاکستانی جنرلز کا رہا ہے، پاکستانی ملٹری آفیسرز کا رہا ہے، جو یہاں پہ افغانستان میں افغان سیکیورٹی فورسز اور امریکی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو یہ کچھ نئی بات نہیں ہے نفیسہ جی. یہ بہت ایک ہسٹری ہے ہمارے پاس، یہاں پہ پروف بہت زیادہ ہے. جب انڈیا بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پروف ضرور ہوگا، اور ابھی ریسنٹلی جو پروف ملا ہے تو وہ ایک اور جنرل کے پاس ہے جس کے بارے میں ابھی تک بہت کچھ زیادہ نہیں کہا گیا، پر ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی یہاں پہ بررسی چل رہی ہے اور ریسرچ چل رہا ہے کہ کون تھے، کیوں تھے، اور اس کے بارے میں ہم انفارمیشن کچھ ہی دن بعد ریسیو کریں گے ہوپفلی.
اچھا جی 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 جی، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں عباسین صاحب.
جی جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے؟ جیسے کہ جنرل شاہد عزیز نے کہا تھا مجھے یہ کفارہ اٹھانا ہے کہ میں نے کیوں کو امریکہ کا ساتھ دیا کہ وہ افغانستان میں لڑے اور ہمیں استعمال کرے. ایسی بہت زیادہ ہے. ابھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان ملٹری میں بھی دو طرح کے لوگ رہ رہے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ اور منافع کو تضمین کرے اور اس کے حوالے سے لڑے، جو کسی کا بھی حق ہے اور اسپیشلی ملٹری فورسز کا. اور میرے خیال سے دوسرا سائڈ جو ہے وہ ایک اور سائڈ ہمیں دکھا رہا ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کو افغانستان کی کانفلکٹ میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو ملٹری کے اندر اور آئی ایس آئی کے اندر جو یہ پک رہا ہے ایک آئیڈیا کہ ہمیں افغانستان میں لڑائی جاری رکھنی چاہیے، وہاں پہ جہاد کے نام سے آ رہے ہیں، تو یہ مزید کچھ باتیں ایسی ہیں جو ریلیٹڈ ہے، وابستہ ہے افغانستان
صاحب. آپ کو ہم نے بہت تفصیل سے سنا.
ہم دیکھتے ہیں نفیسہ جی، میں آخری بات کرنا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ 2300 کلومیٹر کے قریب جو افغانستان پاکستان کا ڈیورن لائن جو ہے، وہاں سے کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا. اگر کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو پاکستان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کنٹرول ابھی تک نہیں ہے، اسپیشلی یہ 17 سال جب سے امریکی فورسز اور نیٹو فورسز افغانستان میں آ چکے ہیں، تو ان کے اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ رپورٹس ملے ہیں کہ یہاں پہ پاکستانی انڈیویجولز، ایون پاکستانی آفیسر، اور ہم نے پہلے جیسے کہ یاد کیا جنرلز کا بھی نام آ رہا ہے.
ہم ملٹری انٹیلیجنس کے سابق چیف بریگیڈیئر حامد سعید کو لاتے ہیں. بریگیڈیئر حامد, ظاہر ہے ڈورن لائن ایسی ہے کہ جہاں پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پیٹرولنگ کرے, یہ جو خبریں آ رہی ہیں, آپ تو ظاہر ہے ہسپتالوں میں نہیں گئے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ واقعی ان لوگوں کو لایا گیا ہے, لیکن جب اتنی بڑی خبر سامنے آتی ہے, آپ اس پر پاکستان کا کیا موقف دینا چاہیں گے؟
دیکھیے, تین چیزوں کا میں امکانات کا جائزہ لے رہا ہوں. پہلی چیز کہ اس وقت پاکستان میں ایک عبوری حکومت ہے, اور ابھی نئی حکومت نے اپنا حلف بھی نہیں اٹھایا, اور وزیر اعظم نامزد ہوا ہے, ابھی تک منتخب بھی نہیں ہوا. اس صورتحال میں پاکستان کی طرف سے سرکاری طور پر تو ایسی کسی بات کی توقع ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ کے عرصے میں اس طرح کی بات ہوگی. تو دس از رولڈ آؤٹ. اب آ گیا امکان نمبر دو کہ پاکستان سے کچھ لوگ وہاں جا کے تو اس میں جہاد میں, سو کال جہاد میں حصہ لے رہے ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی پاکستانی کو وہاں جہاد میں حصہ لینے میں کیا دلچسپی ہے. یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے مفادات ہی پاکستان افغانستان کی آزادی یا امریکی فوجوں کی وہاں موجودگی کے ساتھ واپس پائے, لہٰذا یہ دوسرا امکان جو ہے یہ بھی رد ہو جاتا ہے. یہ ہمارے موسم دوست جو کہہ رہے تھے کہ جن شاید عزیز وہاں پہ کوئی شہید ہوا یا مارا گیا, یہ بالکل اوٹ پٹانگ بات ہے. جرنیل لیول کا بندہ جا کے تو وہاں سپاہیوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا. جرنیل کا کام ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے پلاننگ کرنا اور ان کو لڑانا. وہ وہاں کس لیے جا کے تو اس طرح ایمپوں کی طرح گھس گیا تھا ان کی صفوں میں کہ مارا گیا. بہرحال یہ سنی سنائی بات ہے, میں فی الحال اس کے اوپر مزید تبصرہ نہیں کرتا. اب رہ جاتی تیسری چیز امکان کی حد تک. تیسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مہاجرین کیمپ پاکستان میں موجود ہیں, ان کے بیچ میں ہم نے بارہا پہلے بھی کہا ہے کہ امکان ہے کہ ان کے لوگ آ کے ان کیمپوں میں اپنے عزیز و اقارب کے پاس پناہ لے رہتے ہوں, اور یہاں سے پھر وہ جا کے کوئی نہ کوئی ایکشن دیتے ہوں. تو اس کے لیے پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ براہ کرم ان مہاجرین کو یہاں سے اب واپس لے جائیں اپنے وطن میں, تاکہ ہمارے لیے جو روز روز کا جو پرابلم ہے یہ بھی ختم ہو, اور ہمارے اوپر جو الزام تراشی ہوتی ہے اس کا بھی کلا کما ہو. یہ تین چیزیں, تین اینگل سے میں نے اس ساری بات کا جائزہ لیا ہے اور منطقی طور پر جائزہ لیا ہے. یہ جانتے ہوئے میں خود فوج میں 32 سال رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ جرنیل لیول کا بندہ جو ہے وہ جا کے دشمن کی صفوں میں نہیں گھستا, وہ پلاننگ کرتا ہے, ان کو لڑنے کا طریقہ بتاتا ہے. یہ بالکل اہم کا ماننا بات. اب آگے بات کی جو ان کے بندے اگر یہاں ہسپتالوں میں موجود ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں, تو پھر اس کا کوئی پروف دے نا بھائی.
بالکل,
تو وہ ممکنہ طور پر انہی کے مجاہدین جو ان کے جو افغان مہاجرین وہاں گئے ہیں, اگر وہ زخمی ہو کے اپنے عزیز و اقارب کے پاس آ گئے ہیں, تو میں اس کے اوپر رائے دینی نہیں کر سکتا, کیونکہ نہ میں وہاں گیا ہوں نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہاں ہیں یا نہیں.
بالکل صحیح ہے. جی جی, ہم عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر افراسیاب خٹک کی طرف آتے ہیں. خٹک صاحب, آپ بتائیے, ظاہر ہے کہ میڈیا میں بھی جب تک کہ کوئی ٹھوس شواہد نہ ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے. اب این ڈی ایس نے تو ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ کوئٹہ اور پشاور کے ہسپتالوں میں افغانستان کی طرف سے لوگ آئے ہیں, طالبان زخمیوں کو غالباً یہاں پاکستان میں شفا دی جا رہی ہے, اس کا ثبوت ہے؟
جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی ہیں کم از کم 3 پوسٹنگ ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لوگ غزنی میں جنگ میں بقول ان کے شہید ہو کے آئے ہیں, ان کی باڈیز تصویریں بھی انہوں نے ڈالی ہیں. یعنی جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہیں خود کہا ہے, انہیں کسی نے الزام لگایا ہے, انہوں نے خود کہا ہے بڑے فخر سے کہ یہ وہاں سے آئے ہیں اور یہاں پر جنازے یا ان کی تدفین کے وہ بندوبست ہو رہا ہے وغیرہ. تو اور یہ کوئی ایسی بات انہونی بات نہیں ہے, پاکستان افغانستان کی جنگ میں ملوث ہے 40 سال سے. مجھے تو یہ جو غزنی کی جنگ تھی یہ بڑی مشابہ نظر آئی جو جلال آباد کی جنگ تھی فروری 1989 میں, جب روسی وہاں سے نکل گئے تھے تو وہاں ایک بڑی لڑائی ہوئی تھی اور جس میں بڑی کیجولٹیز ہوئی تھی, جس میں معلوم تھا کہ پاکستان کے فوجی بعض عناصر بھی وہاں شریک ہوئے تھے. تو یہ غزنی کی بھی تھوڑی سی اس سے مشابہت ہے, کیونکہ یہ بڑی لڑائی تھی اور ظاہر ہے کہ گوریلا جنگ کی لڑائی نہیں تھی, یہ تو کوئی 1500-2000 لوگ جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا, ظاہر ہے کہ یہ تو اس کے لیے کمانڈ اور پروفیشنل اس کی ضرورت تھی. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے, اور میں نے جو پوسٹنگ کا ذکر کیا یہ آپ کی چھپی ہیں, اور یہ ہماری حکومت کی اسٹینڈرڈ پالیسی ہے. دیکھیں جی, طالبان عبداللہ اختر منصور یہاں نہیں مارا گیا, اور یہ جو جنرل شاہد عزیز صاحب کے بارے میں تو جنرل مشرف نے اس نے کہا جی, یہ تو کسی عام آدمی نے بات نہیں کی. پاکستانی افواج کے سربراہ, پاکستان کے سابق صدر جنرل مشرف نے انٹرویو میں کہا کہ وہ یا شام یا افغانستان میں مارے گئے. تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے کسی نے عام آدمی نے گلی میں کہا, یہ تو بہت سے بازار آدمی نے یہ بات کہی. تو یہ پاکستان کی پالیسی ہے. بدقسمتی سے یہ چار جنگیں ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چاروں جنگوں میں 80 سے 89 تک جو روس کے خلاف جنگ تھی, پھر 94 سے 9/11 تک جب شمالی اتحاد اور طالبان کی جنگ تھی تو پاکستان طالبان کے ساتھ تھا, پھر تیسری جنگ ہوئی 2003 سے 2014 تک جو خفیہ جنگ تھی, طالبان اور القاعدہ والے یہاں آ کے دوبارہ آرگنائز ہو گئے, اور چوتھی جنگ 2014 سے بات شروع ہوئی ہے, اور یہ جو ابھی طالبان کے سربراہ ہیں یہ یہاں پہ 5 سال سے بلوچستان میں پڑھاتے رہے تھے, وہاں یہاں موجود تھے, مسجد میں امامت کر رہے ہیں. تو یہ تو ایسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں کہ جیسے اچانک یہ آج کے غزنی کے واقعے سے پتہ چلے, یہ تو ایک سیٹ پالیسی ہے اور عرصے دراز سے, اور ابھی میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو سول حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, سول حکومت کے فرشتوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کہنا کہ یہاں پہ حکومت تبدیل ہو رہی تھی تو یہ صحیح بات نہیں ہے.
بریگیڈیئر حامد سعید, جس طرح سے خٹک صاحب کہہ رہے ہیں اور مریاری عباسی کہہ رہے ہیں, آپ کے خیال میں اگر پاکستان کے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے تو کیا صحافیوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ہسپتالوں میں جائیں اور وہاں دیکھیں کہ باقاعدہ لوگ لائے گئے ہیں افغانستان کی سرحد سے جو زیر علاج ہیں پاکستان کے ہسپتالوں میں؟
میرے خیال میں اگر حکومت کا ویو پوائنٹ وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ جا کے دیکھیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ جو لوگ آئے ہیں کیا واقعی وہ بلٹ وونڈز ہیں, کہاں مارے گئے ہیں, کس طرح, بلکہ لوگوں کا انٹرویو بھی کرنا چاہیے ان کو تاکہ حقائق سامنے آ سکیں. لیکن انڈین کا جب آپ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا, تو میرے خیال میں ساری بات میں اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ انڈیا سے ہم کسی بھلائی کی توقع نہیں کرتے. وہ اگر کچھ کہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اوپر یقین کیا جائے جب تک کہ آپ 100% ثبوت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. میرے خیال میں اس کے اوپر میں تو تیار نہیں ہوں اعتبار کرنے کے لیے, لیکن ظاہر ہے میں ہسپتالوں میں نہ گیا ہوں نہ میں نے دیکھا ہے, اس لیے میں دو ٹوک انداز میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ وہاں ہیں یا وہاں نہیں.
مریار عباسین, ماضی میں ایک افغانستان پاکستان کے بیچ میں طے ہوا تھا کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے دونوں طرف سے تو یہ پبلک میں یہ بات نہیں لائی جائے گی, لیکن اس وقت جو این ڈی ایس نے بیان دیا ہے تو وہ تو اتنا کھل کے سامنے آیا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس سے کشیدگی مزید بڑھنے کا امکان ہے دونوں ملکوں کے بیچ؟
جب بھی نفیسہ جی آپ دیکھتے ہیں کچھ پیچھے تو بیک گراؤنڈ میں ہمیں پاکستان کا نام سب سے پہلے نظر آتا ہے, جو میمورینڈمز کو اور وہ جو سارے توافقات تھے افغانستان پاکستان کے حوالے سے وہ توڑے جا چکے ہیں. ابھی جب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے تو یہاں پہ پاکستان کو ریسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے. پاکستان کیوں ابھی تک لڑ رہا ہے افغانستان میں؟ میں یہاں پہ کچھ اور مزید بولنا چاہوں گا, اور یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں جنرل شاہد عزیز کو, ہم جب دیکھتے ہیں ویڈیوز کا, ابھی میرے سامنے ایک ویڈیو ہے حکمت اللہ کے نام سے جو خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں کیسے آپ ہے, میں کون ہوں اور کیوں لڑ رہا ہوں. تو یہ رپورٹ کئی مہینوں پہلے کی تھی. اس سے پہلے اور پاکستانی آفیسرز کا نام لیا جا رہا ہے, پاکستانی انڈیویجولز کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے, پاکستان کی ملٹری کس سطح پہ فکر کرتی ہے اور ان کے لیے وہ پرائیورٹیز کیا ہے, فنڈامنٹلز کیا ہے؟ ابھی جو سامنے لا رہا ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, تو ایک بات واضح ہوتی ہے, پاکستان کی ملٹری ایک افراطی ذہنیت رکھنے والی ملٹری ہے جو افغانستان میں جاری جنگ کو جہاد کا نام دے رہے. آپ نے خود ہی ویڈیوز دیکھے ہوں گے, آپ یوٹیوب سرچ کریں, کوئی بھی سرچ کر سکتا ہے, تو وہاں پہ آپ کو پاکستانی کمانڈر نظر آئیں گے جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں افغانستان میں.
ہمیں یہاں پروگرام کو ختم کرنا ہے, بہت شکریہ. ہم اس وقت اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
شالوم، میرا نام فیشل خالد ہے اور میں نے اپنا جوئش نیم فیشل چوز کیا ہے۔ میں پاکستانی یہودی ہوں اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی جیو اینڈ اے پاکستانی۔
کراچی سے تعلق رکھنے والے یہ یہودی نوجوان فیشل خالد کے والد مسلمان اور ان کی والدہ یہودی تھی، جن کا خاندان قیام پاکستان سے قبل ایران سے ہجرت کر کے کراچی میں آباد ہوا تھا۔ فیشل کہتے ہیں کہ ان کے والد مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے جبکہ خود انہوں نے شعوری طور پر یہودی مذہب اختیار کیا۔
میرے پہ بھی ایسا دور گزرا تھا کہ میں کافی حد تک ایگنوسٹک ہو گیا تھا اور سیکولرزم سے آگے بڑھتے ہوئے میں ایتھیسٹ بھی ہو گیا تھا، پر لیکن وہ دل کا جو مذہب کا خانہ ایک جو خلا تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہی لگا کہ مجھے اپنے لیے اپنے دونوں والدین میں سے اپنی والدہ کا ریلیجن مجھے۔
فیشل کا کہنا ہے کہ پاکستان کا آئین تمام مذاہب پر عمل پیرا ہونے کی مکمل آزادی دیتا ہے، لہٰذا یہاں بسنے والے ہر مذہب کے لوگوں کو مکمل آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اسرائیل جائیں اور اپنے مذہبی مقامات کی زیارت کریں۔
جو پاکستانی یہودی ہیں، چاہے بہت تھوڑے ہی صحیح، پاکستانی یہودی ہیں، پاکستانی عیسائی ہیں، پاکستانی مسلمان ہیں، ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اپنے کانسٹیٹیوشنل آزادی کو استعمال کرتے ہوئے وہ جیروسلم جو کہ اسرائیل کے اندر ہے وہاں وہ جا کے اپنی مذہبی عقیدت اور اپنے مذہبی فریضے کو انجام دے سکیں۔
کوئی مقررہ طریقہ کار نہ ہونے کی وجہ سے ان کی باضابطہ درخواست حکام تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔
ان کو میں نے ای میلز کی ہیں، میں نے ان کو جو ہے خطوط میں نے بھیجے ہیں، اور میں اس پہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایک بیوروکریسی کا ایک اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو اب ہم بیوروکریسی کہتے ہیں کہ ان کا ایک بہت رنگ رنگ کے چلنے والا سسٹم ہوتا ہے، میں اس کو ریسپیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں فالو کروں گا۔ میں اور اس کو فالو کرنے کے لیے میں جو جن پولیٹیشنس کو میں نے ای میل کی، جن پولیٹیشنس کو میں نے ٹویٹ کی تھی، ان کو میں اب اپروچ کر رہا ہوں تاکہ میں فیس ٹو فیس ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے مد مقابل اپنے کھڑا کر کے 5 منٹ میری بات سن لیں اور میں اپنی ریٹن درخواست، چاہے ان کو جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر چاہیے یا کسی بھی طریقے کار میں چاہیے، میں ان کو وہ دینے کے لیے میں تیار ہوں اور ان سے میں رابطے قائم کر رہا ہوں تاکہ میں ان تک پہنچوں اور ان کو وہ میں اپنی جو درخواست ہے وہ دوں، اور وہ اگر مجھے کہتے ہیں کہ یہ کورٹ کے ذریعے سے ہوگا تو اس کے لیے بھی میں فنڈ ریزنگ کروں گا۔
فیشل کہتے ہیں کہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی انتہا پسندی موجود ہے اور یہ انتہا پسند عناصر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے جو ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس پاکستانی یہودی نوجوان کا کہنا ہے کہ ملک میں 300 کے قریب انہوں نے آج بھی آباد ہیں لیکن ان کی کوئی شناخت نہیں۔
ابھی میری جو جن تک ملاقات ہوئی ہے نا وہ تقریباً 10 سے 15 یہودی ہیں
ابھی ہیں
جو کراچی کے اندر ہی ملاقات ہوئی ہے۔ اب ان کے کہنے کے مطابق 200 سے لے کے 300 تک کے تقریباً یہودی ہوں گے جو پورے پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر رہائش پذیر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنوں سے بھی میں ملا ہوں اور جتنے دوسروں کے بارے میں بھی میں نے جو پتہ کیا ہے وہ سب کافی بڑی عمروں کے ہیں، یعنی 75 اور 80 ایئرس کی ان کی عمریں ہیں۔ تو جہاں جن سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ بھی اسی عمروں کے، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ یہودی قبرستان کے لیے سامنے آئیں تاکہ اس کو ہم پریزرو کریں، نہیں تو یہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اولاد جو یہاں کبھی آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے جو پیدا ہوئی تھی وہ یہاں کچھ عرصے رہی اور بعد میں پھر آئزک صاحب کی طرح پاکستان سے وہ موو کر گئی اور آگے پھر ان کے بچے بھی ادھر ہی پیدا ہو گئے، لیکن یہ جو تھرڈ جنریشن جو ادھر پاکستان بننے سے پہلے ادھر آئی تھی اور ادھر رہ گئی ہے، جو چند جو رہ گئے ہیں ادھر، وہ اب جسمانی اور ذہنی طور پہ اتنے وہ میں کہوں گا کہ وہ ان میں اتنی وہ نشاط اور اتنی ان کے اندر وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی کمپین کا حصہ بنے۔ تو میں ذاتی طور پہ 10 سے 15 کو بس میری ان کے ساتھ ملاقات ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق 200 سے 300 تقریباً ٹوٹل یہودی ہوں گے جو پورے پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر ہیں۔
اچھا، آج ایک آخری سوال یہ تھا کہ یہودی نوجوان فیشل بن خالد گزشتہ 5 برسوں سے پاکستان میں یہودی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس جنگ میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. ان کی جدوجہد کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کے شناختی کارڈ پر مذہب کے خانے میں یہودی لکھا گیا, اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ ان کے پاسپورٹ پر اسرائیل جانے پر پابندی کی شک بھی جلد ختم کر دی جائے گی. یوں دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے گا. اسفر امام, اردو وی او اے.